رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على افضل الانبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الاولين والاخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أصدق من الله حديثا، آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب اس تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درد و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سورۃ النساء کے وسطانی مضامین درس قرآن میں ذکر کیے جا رہے تھے، آیت نمبر 86 تک کا خلاصہ گزشتہ درس قرآن کے اندر جمعۃ المبارکہ کے خطبے میں دیا گیا، اور آج آیت نمبر 87 کے ایک حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. سورۃ النساء غزوہ احد کے وقت نازل ہونے والی یہ سورت ہے، اور ہجرت کے بعد اسلامی نظام اور اسلامی اقدار کے قائم ہونے والی وہ ہونے والے حالات کے وقت اس کا نزول ہوا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دست پاک کے ذریعے اللہ رب العالمین کا قانون اس دنیا پر نافذ ہوتا جا رہا ہے، اور سورۃ النساء کے اندر بالخصوص سماجی سیاسی اخلاقی زندگیوں کے حوالے سے جو ایک ریاست اور ایک فرد کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے اس پر تفصیلی خطاب کیا جا رہا ہے. النساء یوں تو یہ عورتوں کی امراۃن کی جمع ہے، امراۃن واحد ہے یعنی ایک عورت، النساء جمع ہے یعنی عورتیں. تو یہ سورت تو یوں النساء کے نام سے موسوم ہے اور نام رکھا گیا ہے، کیونکہ اس میں گھریلو زندگی کے حوالے سے بہت زیادہ گفتگو کی گئی. ابتدا میں آپ نے سماعت کر لیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر ان خواتین جن سے ہمارا رشتہ جڑتا ہے، بیٹی ہونے کی صورت میں، بیوی ہونے کی صورت میں، ماں کی صورت میں، پھوپھیوں کی صورت میں، خالاؤں کی صورت میں، الغرض جو ہمارے خاندان کے اندر جو ہمارے قریبی رشتے ہیں جن سے ہمارا خونی رشتہ قرار پاتا ہے، یا جو ہمارے محرم قرار پاتے ہیں کہ جن سے دائمی طور پر جانبین سے نکاح ناجائز و حرام ہوتا ہے، ان کے تقدس، ان کی تقریر، ان کی تفصیل کو ذکر کرنے کے کچھ ابتدا میں ذکر کیا گیا. پھر ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں جن سے نکاح جائز ہے اس کی ترتیب دی گئی، بچوں کے حقوق بیان کیے گئے، گھریلو مسائل کے اندر ناچاکی اگر آ جائے تو اس کے حقوق بیان کیے گئے. اس کے بعد پھر مدینہ منورہ کے اندر مسلمانوں کے جو حالات ہیں سیاسی تھے اس کو ذکر کیا گیا، اور منافقین جو دونوں جانب سے تھے یعنی ایک طرف سے مسلمانوں کے ساتھ جڑے ہوئے اور ایک طرف سے ان کی ساز باز اہل کفر کے ساتھ بھی تھی، تو ان کی نقاب کشائی کی گئی. اور پھر وہ اقوام جو پہلے سے مدینہ منورہ کے اندر رہ رہی تھی، یہود یا نصارہ یا اور قبائل، ان کے ساتھ مسلمانوں کا سیاسی اور سماجی معاملہ کس طرح کا ہونا چاہیے، وہ تمام چیزیں تفصیل کے ساتھ یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے. اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کی ساری زندگی کا دستور اس کے سامنے آ جاتا ہے کہ اس نے خوشی و غم کے اندر، رشتے و ناطے کے اندر، قبول و رد کے اندر، اور محبت و نفرت کے اندر کیا توازن رکھنا ہے، کیا سلیقہ رکھنا ہے، رشتہ داری کے حوالے سے ہو، خرید و فروخت کے حوالے سے ہو، جینے مرنے کے حوالے سے ہو، سونے جاگنے کے حوالے سے ہو، مرض و صحت کے حوالے سے، المختصر زندگی کی جتنی سانسیں ہیں ان تمام کے حقوق کو اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا. سورۃ النساء کی آیت نمبر 87 کو آج درس میں پڑھنے کا شرف حاصل کیا گیا، اور یہ اپنی جگہ پر ایک بہت ہی بنیادی ایک مضمون یہاں پر آ رہا ہے. یعنی اب غزوہ احد کے کچھ حالات اور معاملات ذکر ہو رہے ہیں، 88 کے اندر اس کے بعد جو بات آئے گی اس میں وہ منافقین جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ احد میں جانے کا اقرار تو کیا تھا لیکن آدھے راستے سے وہ بھاگ گئے تھے، تو اس واقعے کو ضمن کرنے کے ساتھ، صرف واقعہ بتانا مقصود نہیں ہوتا قرآن کا بلکہ اس واقعے کے پیچھے جو سازش اور جو حالات اور ایسی تعلیمات جس کی ضرورت ہمیں اپنی زندگی میں ہمیشہ پڑ سکتی ہے، تو ان واقعات کو ضمن ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ بنیادی طور پر ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، ان بنیادوں کو اجاگر کیا جاتا ہے کہ جس کا تعلق ہماری عملی زندگی کے اندر اور ہماری اخلاقی زندگی کے اندر. اب یہاں پر اخلاقی زندگی کے حوالے سے بڑی پیاری ذکر کی گئی، فرمایا ومن اصدق من اللہ حدیثا، تمام معاملات کو ذکر کر دیا گیا، اوپر سلام کا بیان اس کے ساتھ گزر گیا. ابھی اس سے پہلے جو آیت تھی اس میں مکمل طور پر کہ جب مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ ملے تو سلام، ایک دوسرے سے مکالمہ، ایک دوسرے سے رابطہ، ایک دوسرے سے مخاطب ہو تو ایک دوسرے کے تعارف کے لیے، ستائش کے لیے کیا وہ جملے کہیں گے، تو اس میں سلام کے مسائل بھی رشتہ درس قرآن میں ذکر کرے. اب آگے خاص ایک کیفیت کو ذکر کیا جا رہا ہے اور اس میں اللہ رب العالمین جل وعلا کی شان بیان ہوئی، جو اللہ رب العالمین کی صفت خاصہ ہے، ذاتیہ ہے، اور اس کے ضمن میں کئی مسائل نکلتے ہیں. وقت مختصر ہے، میں کچھ چیزوں کو خاص طور پر یہاں پر نظریہ عقائد اہل سنت کے حوالے سے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا. فرما ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور کون ہے جس کی بات اللہ سے زیادہ سچی ہو. یعنی اس آیت کریمہ میں یہ ذکر کیا گیا کہ جس کی بات سب سے زیادہ سچی ہے وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات ہے، کیونکہ اس کائنات کا پورا نظام جو ہے وہ صدق پر رکھا ہوا ہے، اور صدق سچائی اعتماد کو پیدا کرتی ہے، بھروسے کو پیدا کرتی ہے، اور صدق میں شفقت ہے، صدق میں عدل ہے، صدق میں احسان ہے. سچائی ہی عدل، عدل کے اندر اگر سچائی نہ ہو تو عدل کبھی قائم نہیں ہو سکتا، احسان میں اگر سچائی پیچھے سے نہ ہو تو وہ احسان کبھی کامیاب نہیں ہو. اعتماد کی بات چاہے ہزاروں آپ لفاظیاں کر لیں لیکن پیچھے جب تک جذبہ صدق نہ ہو، وہ جب تک نہ لایا جائے تو وہ چیز اجاگر نہیں ہو سکتی. تو کائنات کا راز جو ہے وہ صدق پر ہے، تمام رشتوں کی بنیاد اور تخم اور اس کا بیج جو ہے وہ صدق ہے. تو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے ساتھ اپنا رشتہ ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو باتیں ہم تم سے کر رہے ہیں یہ کوئی تمہارے لیے ایسے نہیں کہ کوئی خرابی کو کھڑا کرے گی، یا جن لوگوں کے سامنے ہم تمہیں بات کر رہے ہیں کہ ان کی حیثیت یہ ہے، ان کے ساتھ یوں ملو، ان کے ساتھ یوں رابطہ کرو، ان کے ساتھ تعلق نہ رکھو، تو فرمایا اس سے گھبرانا نہیں تم، اس لیے کہ تمہارا اور ہمارا رشتہ بڑھ جائے. لوگوں کی گردنیں نہ پھلائیں کریں، جہاں جگہ ملے وہاں پر بیٹھا کریں. درود پاک پڑھیں، اللہم صل علی محمد. یعنی رب اور بندے کا رشتہ یہ انتہائی قوی رشتہ ہے، اس سے یعنی اس رشتے پر کوئی لفظ نہیں بولا جا سکتا. یعنی اصل رشتہ یہی ہے، بندے اور رب کا رشتہ جو انتہائی اعتماد کا رشتہ ہے. رب جو کہہ دیتا ہے بندہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے، اور رب وہی کہتا ہے جو بندے کے لیے بھلائی اور اصل میں اس کی نجات ہوتی ہے. تو یہ رشتہ اعتماد کا کیسے قائم ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے جب سچائی پیچھے ہو. تو اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو اس کے کلام میں اجاگر کر کے اور اپنے بندوں کو اطاعت کا اور اپنے حکم کا پابند کرنے کے لیے کہ اس میں ہمارا ذاتی کوئی فائدہ نہیں، تمہارا فائدہ ہے، اور تم ہم پر اعتماد رکھو، ہماری قدرت سے زیادہ کوئی ایسی شے نہیں جو تم پر شفقت کرے گی، جو تمہاری ماؤں سے زیادہ تم پر اعتماد ہو، تمہیں تحفظ دینے والی ہے، تمہاری رازوں پر پردہ ڈالنے والی ہے اور تمہارے عیبوں کو ڈھانپنے والی ہے. تو فرما ستاریت بھی ہماری صفت ہے. تو فرمایا یہ تمام چیزیں اس لیے ہے کہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اس لیے کہ اللہ سب سے زیادہ سچا ہے. تو جب فرمایا کہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، کون ہے جس کی بات اللہ سے زیادہ سچی ہو، یعنی اس بات کا آپ مفہوم سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اخلاقیات میں کہ کس کی بات اللہ سے زیادہ سچی ہو سکتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے جس کی بات زیادہ سچی وہی حاکم، جس کی بات زیادہ سچی وہی مربی، جس کی بات زیادہ سچی وہی ہمارا سرپرست، جس کی بات زیادہ سچی ہم اسی کی اطاعت کریں گے. تو فرمایا سب سے زیادہ سچا اللہ ہے، تو اطاعت بھی مطلق اسی کی ہوگی، حکمرانی بھی مطلق اس کی ہوگی اور اطاعت بھی مطلق اس کی ہوگی. تو یہاں پر ایک مفہوم تو یہ ذکر کیا گیا، اور ایک خاص میں نے جو بات یہاں پر عرض کی ہے،
آپ گھر میں تھوڑا سا جھوٹ بولیں سارا نظام برباد ہو جائے، آپ اپنے بچے سے تھوڑا سا جھوٹ بولیں سارا نظام برباد ہو جائے، باپ بیٹا صرف شناختی کارڈ پر رہ جائیں گے، محبت ساری ختم ہو جائے، شوہر اور بیوی ایک نکاح نامے پر لکھا ہوا ایک نام رہ جائے گا، رشتے سارے برباد ہو جائیں، مرید اور پیر کا رشتہ صرف ایک شجرے کے اوپر رہ جائے گا، ساری چیزیں برباد ہو جائے گی، عدالت اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی رعایا، ریاست کا حکیم اور اس کے جڑے ہوئے لوگ، آج دیکھیے جناب جہاں اعتماد ختم ہوا تو ساری عوام گالیاں دے رہی ہیں، لیکن یہی اعتماد بحال تھا تو لوگوں نے ڈبے کے اندر اپنے ایمان کا ووٹ بھی داخل کیا، تو تمام چیزوں کے پیچھے چاہے عالم ہو اس کے شاگرد ہوں، امام ہو یا اس کے مقتدی ہوں، پیر ہو یا اس کے مرید ہوں، باپ ہو یا اس کی اولاد ہو، شوہر ہو یا اس کی بیوی، المختصر کوئی بھی ایسا رشتہ جو لیڈ کرتا ہے، جو حکمرانی کرتا ہے، اس کی بنیاد صداقت پر ہونی چاہیے، اگر صداقت نہیں ہوگی تو امانت نہیں رہے گی، صداقت نہیں ہوگی تو اعتماد نہیں رہے گا، صداقت نہیں ہوگی تو شفقت نہیں رہے گی، صداقت نہیں ہوگی تو جانی بین سے دونوں کی جگہ پر مکر ہوگا، فریب ہوگا، اور اس سے سارا نظام درم برم ہو جائے گا کہ پانچ منٹ کے لیے صرف ایک دوسرے کے سامنے کھڑے رہو کہ کچھ نہ کہو تو یہ مار ڈالے گا، یا نہ بیٹھے تو یہ کچھ دے گا نہیں، بعد میں یہ اس کی بات کر رہا ہو، یہ اس کے خلاف بات کر رہا ہو، تو یہ معاشرہ جس کو خدا فساد سے بچا کر صلح کی طرف لانا چاہ رہا ہے وہ سارا برباد ہو جائے، تو اسی بات کو ذکر کیا ہم نے، منافقین کی بات بھی سکتے ہمارے بندوں، یہود سے متعلق جو بات کی ہم نے، اپنے نبی کی اطاعت اور اس کی کرامت و عزت کی بات ہم سے کی ہے تو اس کو قبول کرو، اس لیے کہ سب سے زیادہ سچے ہم ہیں، ایک تو اس کا باعتبار فلسفہ اخلاق یعنی اس کی باریکی کا مضمون یہ ہے، اب آپ میں اسی پر نہیں رک سکتا، آگے بڑھنا چاہوں گا ورنہ سارا ٹائم اسی میں گزر جائے گا، ایک اس کے ساتھ ایک خاص مسئلہ عقیدے کا بھی نکلتا ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف عیب کی نسبت نہیں ہو سکتی، کیونکہ جس میں عیب ہو اس پر اعتماد نہیں ہوتا، جتنا عیب اس میں زیادہ ہوگا اتنا وہ اپنی سطح سے گرے گا، جتنے کمی جتنی ہوگی اس پر اعتماد اتنا کم ہوگا، تو اس لیے اللہ رب العالمین جل وعلا کے بارے میں آگے انشاءاللہ وقت رہا زندگی رہی اللہ نے زندگی میں مہلت اپنی فضل سے عطا فرمائی، تو آنے والے جمعے میں انشاءاللہ العزیز ہم توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے چند باتیں بیان کریں گے کہ اللہ کے لیے کیا چیزیں ثبوت ذاتیہ، آٹھ چیزیں ہیں جو اس کی ذات کو ماننا لازم ہے اور وہ اس کی ثبوت ذاتیہ ہیں، اور کچھ چیزیں ہیں جو صفات سلبیہ ہیں، یعنی ان چیزوں سے اللہ کی ذات کو پاک ماننا یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے، جو ثبوت ہے اس کا ہونا اس کی ذات میں واجب ہے، اور جو سلب ہے اس کا اس کی ذات میں ہونا ممتنع ہے، یعنی بالکل محال ہے، وہ چیز ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ محال اس چیز کو کہتے ہیں جو کوئی چیز ہی نہ ہو، یہ آپ سمجھ لیجیے، شے ان عربی زبان میں کہتے ہیں چیز کو، چیز اس کو کہتے ہیں جس کا وجود ہو، اس کو ذرا پہلے سمجھ لیجیے اس ٹرمز کو، تو پھر ہم آگے لے کر چلیں، اور یہ ایسی کوئی بات نہیں کہ آپ کہیں گے بڑی مشکل تقریر ہو گئی، تو میں نے کہا ہم تو کاروبار کی بڑی باریکیاں سمجھ لیتے ہیں، یہ تو بڑی محبت والی بات ہے، دیکھیں جو چیز وجود رکھتی ہو، ہو وجود رکھنے سے مراد بدن نہیں، جس کا ہونا ضروری ہے، بدن ہمارا ہے اس لیے کیونکہ موجود ہے تو اس لیے اس کو وجود کہا جاتا ہے، کسی چیز کا پایا جانا ہونا، اردو زبان میں اس کو آگے بڑھ بڑھ کر آپ کو سمجھا رہا ہوں، کسی چیز کا ہونا پایا جانا اس کو کہتے شیئن، عربی زبان سے ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو شے کا نقشہ آپ کی نظروں میں میرے خیال میں اس وقت دماغ میں آ چکا ہوگا کہ میں شے سے کیا مراد لے رہا ہوں، اس کا خط اس کا املا آپ کے ذہن میں آ گیا، شین یا اور حمزہ، ان اللہ علی کل شے، جو وہاں آپ جو شے پڑھتے ہیں اس شے کا معنی وجود ہونا، تو اللہ ہر ہونے پر قادر ہے، محال پر قادر نہیں، محال اس کو کہتے ہیں جو ہونا، جو چیز ہے نہیں، تو محال یعنی وجود کی ضد محال ہے، شے کی ضد، آپ کہیں گے ضد کیا ہوتا ہے، تو میں نے کہا یوں سمجھو جیسے مرض صحت کی ضد ہے، کفر ایمان کی ضد ہے، دن رات کی ضد ہے، ضد بمراد اس سے متضاد ہے، جن کا دونوں کا جمع ہونا محال ہے، دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ کفر بھی اور ایمان بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ رات ہو اور دن بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب جو ہے کہ وہ سورج بھی اور ستارے نکلے ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ صحت بھی ہو اور مرض بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ دونوں چیزیں محال، یہ نہیں ہو سکتا کہ بڑھاپا ہے اور جوانی بھی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ جوانی اور بڑھاپا، یہ دونوں چیزیں متضاد ہیں، آپ سمجھ رہے میری بات، تو شے کہتے ہیں کسی چیز کے ہونے پہ اور محال کہتے ہیں جس چیز کا نہ ہونا، تو علماء نے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ کے لیے صدق سچائی کا پانا پایا جانا یہ اس کی ذات میں واجب ہے، اور جھوٹ کا اس کی ذات میں پایا جانا یہ محال ہے، کیونکہ جھوٹ جو ہے یہ صفت نقص ہے، اور نقص اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، میں نے آپ کو پہلے کہا
کچھ لوگوں نے پوری کتاب لکھی کہ اللہ جھوٹ بولنا ممکن ہے، بولتا نہیں لیکن بول سکتا ہے. ہم نے کہا ہو گئی پھر توحید مکمل، پوری کتاب ہے اس پر. آپ کہیں گے پھر اس پر بات نہ کریں، اس پر پورا مذہب قائم ہے. اور یہ آیت سامنے میں بنا کر نہیں لایا کوئی خواہ، لیکن یہ تو ترتیب آ رہی ہے نا قرآن کی آیت کی. اب 87 آیت ہمارے سامنے آ گئی تو ہم اس کی وضاحت کر رہے ہیں. اس سے پہلے سلام کی آیت تھی. آپ آتے ہماری ایسی تقریر میں اتفاق سے کہ جہاں عقیدے کی بحث ہو رہی ہوتی ہے، وہ فضائل کی جو آیت ہے پہلے گزر گئی، آپ جمعے میں تھے نہیں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو اب آپ کی جو آیت سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ یہ اعتماد کے لیے جس کی ذات کے اندر نقص عیب جس درجے پر پہنچے گا اس درجے پر اس کا اعتماد گرے گا. تو جب اللہ کے لیے سچائی مکمل ہے، مطلق ہے، 100% کا گراف کا لفظ بھی ہم جو ہے کہ واضح طور پر نہیں ذکر کر سکتے، تو اللہ کے لیے سچائی بالکل مکمل ہے، تو پھر اس کا ترجمہ یہ کہ اس کے لیے اعتماد بھی بالکل مکمل ہے، اور اس کا ترجمہ یہ کہ اس میں نقص سرے سے نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ نقص سرے سے نہیں ہے اس لیے صداقت مکمل ہے، نقص سرے سے نہیں ہے اس لیے باپ پر وہ اعتماد نہیں جو خدا پر اعتماد، ماں پر وہ اعتماد نہیں کیونکہ اس میں نقص پایا جا سکتا ہے جو خدا پر اعتماد، دوست پر وہ اعتماد نہیں جو خدا پر اعتماد. کیوں؟ کیونکہ دوست کہیں پر بھی جانبداری کی طرف آ سکتا ہے، ماں بھی کبھی جانبداری کی طرف آتی ہے آ سکتی ہے، بیوی جانبداری کی طرف آ سکتی ہے، دوست یار آ سکتے ہیں، ہیں سچے لوگ لیکن جانبداری ان کی فطرت، ان کی سرش، ان کا نیچر ایسا ہے کہ وہ کہیں گڑبڑ گویا کہ کھا سکتے ہیں. تو لہذا کہنے کا مقصد یہ کہ جس میں نقص کسی بھی جہت کے ساتھ کم ہوگا تو اس پر اعتماد بھی کم ہوگا. تو جب کلیت مکمل الاطلاق یعنی بغیر کسی شرط کے مکمل طور پر خدا پر اعتماد و توکل کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا سچا ہونا مکمل ہے، اور اس کا ترجمہ بھی یہ ہوا کہ کسی قسم کا نقص جو اعتماد کو گراتا ہے وہ اس کی ذات میں نہیں. یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. اس پر میرے امام مجدد اعظم مجدد ملت مستمرہ الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ نے، اور حضور شیخ الاسلام المسلمین حضرت علامہ مناظر اسلام حضرت غلام دستگیر قصوری رحمہ اللہ نے خلید بن بیٹھی کے ساتھ بھاولپور کے اندر آزادی کی تقسیم سے ہند سے پہلے ایک بڑا تاریخی مناظرہ اس کے ساتھ کیا تھا، اور وہ تقدیس الوکیل کتاب موجود ہے، اور میرے امام کی کتاب سبحان الصبوح موجود ہے کہ ان کے یہ عقائد تھے کہ خدا جھوٹ بولتا نہیں. آج بھی آپ جا کر پوچھ لیجئے، وہ کہتے ہیں کہ خدا جھوٹ بولتا نہیں ہے لیکن بول سکتا ہے. کہتے ہیں جی کیوں ہے؟ وہ کہنے کہ اس لیے کہ اللہ تو ہر شے پر قادر ہے. تو ہم نے کہا جھوٹ اللہ کے سامنے کوئی شے ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تو محال ہے، اور محال تو کوئی شے ہی نہیں ہے. یا پوچھئے ان سے جو آپ کو خدا کی توحید سکھاتے ہیں، ان سے کہیے کہ ہمارے امام صاحب کہہ رہے تھے کہ جھوٹ خدا کے لیے ہے. تو یہ خالصتاً آیت آئی تو میں آپ کے سامنے لیلا ولالا کیے بغیر اور کسی تعویل کے بغیر یہ بات عرض کر رہا ہوں. تو اللہ کے لیے عقیدہ یہ کہ کذب اس کی ذات میں داخل نہیں، تحت قدرت نہیں ہے. بس اس پر دو جملے کہہ رہا ہوں، وقت مکمل ہو رہا ہے، اس کو صرف اتنا ہی سمجھیے. اس پر پوری تفصیل ہماری رمضان شریف کی تقریباً 2.5 گھنٹے کی تقریر ہے. اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو ٹرو کرے سلام پر چلے جائیے، اس کی مکمل یعنی حوالہ جات اعلی حضرت فاضل بریلوی کا جو رسالہ سبحان الصبوح، الحمدللہ اس فقیر کو اشرف حاصل ہوا کہ اس کی لفظ بلفظ تلخیص ہم نے تقریر میں بیان کی. کیونکہ طلبا کہتے ہیں بڑی فلسفیانہ کتاب ہے، منطق کا بہت مشکل ہے. مجھے 2-3 طلبا نے کہا کہ اس کو آسان کریں، تو پھر رمضان شریف میں کتاب کو میں نے سامنے رکھ کر اس کی تلخیص تقریر میں عام زبان میں بیان کی ہے کہ ایک سبزی بیچنے والا بھی اس کو سمجھ لے، ایک مدرسے کا مفتی بھی اس کو سمجھ لے. تو وہ سبحان الصبوح پر پوری تقریر ہماری، امکان قسم کے خدا کے لیے جھوٹ ممکن نہیں، کیونکہ یہ آیت آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی. تو اب اس کو ایک عقیدے کے طور پر سمجھ لیجئے جو صاحب بحر شریعت نے بڑے خوبصورت انداز میں بھی ذکر کیا، لیکن اس سے پہلے میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں کہ اللہ کے لیے صرف سچائی جو ہے یہ واجب ذات ہے. واجب ذات سے مراد، اس کا خلاصہ اپنے ذہن میں سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے ہونا ضروری ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ چیز اس سے ہٹ جائے، اور اس کی تمام صفات قدیم ہیں، یعنی اس کی جتنی شانیں وہ قدیم ہیں، بغیر کسی کے دی ہوئی ہے اور اسی کے پاس ہے، اور لوگوں کو جو ملی ہے وہ اس کی عطا سے ملی. تو خدا کے لیے صدق سچائی واجب ہے. جیسے خدا کا ہونا واجب ہے، اس کا انکار کر دیا تو بندہ اسلام سے باہر ہو جائے گا، اس طرح یہ صفات، یہ اچھائیاں، یہ کمالات اس کے جو ہے، اس میں سب سے بڑا کمال صدق جو ہے یہ اس کے ساتھ واجب ہے. تو جب صدق واجب ہوا تو کذب خود ہی محال ہو گیا، کیونکہ دونوں ضدیں دونوں جگہ کیسے جمع ہو سکتی ہیں. تو لہذا یہ کہنا کہ خدا جھوٹ بولتا نہیں
بولتا نہیں ہے لیکن بول سکتا ہے. ہم نے کہا یہ بھی انتہائی درجے کی گندی زبان ہے, کوئی مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا. ایک بات یہاں پر آگے چل کر سنو, کچھ لوگوں نے جس کی بنیاد پر اس عمارت کو کھڑا کیا وہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین مثال کے طور پر بے نمازی سے کہا کہ تو اگر نماز نہیں پڑھے گا تو تجھے اتنا عذاب ہے, تو فنا گناہ کرے گا تو اتنا عذاب ہے. ہم نے کہا جی بالکل, حدیث میں قرآن میں بھی ہے. تو کہا یہ بھی تو ہے نا کہ کل قیامت کے دن اللہ اس کو معاف کر دے. ہم نے کہا جی ہاں معاف کر دے. تو کہا یہ دیکھو اپنے کہے ہوئے سے خلاف کیا رب نے, اور یہ کذب ہے. میں نے کہا عالم صاحب یہ کذب نہیں, یہ فضل ہے. آپ سمجھے نہیں, یہ اللہ نے خلاف نہیں کیا, یہ فضل ہے. اور یہ فضل خدا کافر پر نہیں کرے گا, مومن پر کرے گا. سبحان اللہ, آپ کہیے لیکن اس کو آپ سمجھیے بھی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اور کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں. اب آپ دیکھیے اللہ کا خلاف کرنا, اس پر دو جملے کہہ کے گفتگو کرنا ہوں. ایک ہے وعدے کے خلاف کرنا, ایک ہے پنشمنٹ کے خلاف کرنا. ایک ہے وعدے کے خلاف, مومن کو یہ کہا کہ تو اگر ایمان پر مرے گا تو میں تجھے جنت دوں, یہ وعدہ اللہ نے, اس کے خلاف خدا کبھی نہیں. کیونکہ وعدے کے خلاف جھوٹ ہوتا ہے, وعید کے خلاف جھوٹ نہیں ہوتا, فضل ہوتا. مثال کے طور پر آپ نے اپنے چوکیدار کو کہا کہ 8 گھنٹہ تو دروازے پر بیٹھے تھے, نہیں بیٹھا تو ہر منٹ پر میں تیری تنخواہ کاٹ دوں گا. وہ اتفاقاً جناب 4 گھنٹہ ڈیوٹی کر کے چلا گیا, ہر دن کر کے چلا گیا. اب آپ کے پاس جناب جب اس کی ساری حاضری آئیں تو آپ نے دیکھا اس نے تو 15 دن ڈیوٹی کی ہے. تو اس پر سزا کے طور پر جیسا استاد یہ کہتا ہے کہ اگر تو نے یہ سارا کام نہیں کیا تو مجھے تجھے سزا دوں گا, لیکن بچے نے رونا شروع کر دیا, بچے نے معافی مانگ لی, یا اس آپ کے نوکر نے کہا کہ صاحب میں 4 گھنٹے گیا لیکن بس مجھ سے غفلت ہو گئی, تو آپ نے کیا کیا, اس کو پورے مہینے کی تنخواہ دی. تو کوئی کہ آپ نے جھوٹ بولا, اس لیے کہ آپ نے کہا تھا کہ تو اگر 8 گھنٹے سے کم ڈیوٹی کرے گا تو میں تو تیری تنخواہ کاٹوں گا, تم نے تو تنخواہ کاٹی نہیں. آپ کہیں گے چودھری صاحب میں نے جھوٹ نہیں بولا, میں نے احسان کیا ہے. جھوٹ تو تب ہوتا کہ جب یہ 8 گھنٹہ ڈیوٹی پوری کرتا اور پھر میں اس کو تنخواہ نہ دیتا, کیونکہ میں نے جو اپنی یعنی سزا کے خلاف جو میں نے اس کے جرم کے خلاف جو میں نے اس پر اس کو پھر بھی نوازا ہے, تو یہ میں نے وعدے کے خلاف نہیں کیا, یہ میں نے اپنی وعید کے خلاف کیا ہے. تو وعدے کے خلاف کرنا جھوٹ ہوتا ہے اور وہ خدا کبھی نہیں کرتا, وعید کے خلاف اس کی ذات کرتی ہے اور وہ فضل ہوتا ہے, مہربانی ہوتی ہے, اسی کو بخشش کہا جاتا ہے. تو قرآن مجید, یہ میں نے آپ کو بہت لمبی بحث کا ایک 5 منٹ میں خلاصہ آپ کو بتا دیا, اسی کے ضمن میں ساری باتیں چلتی ہیں. لیکن ایک بات یہ بھی سن لیجئے کہ اللہ وعید کے خلاف کافر سے نہیں کرتا. اللہ نے یہ کہہ دیا کہ جو کفر کی حالت میں مر گیا, کفر کی حالت میں مر گیا, اللہ پھر اس کو جنت میں نہیں ڈالتا. تو کافر کے لیے کبھی فضل نہیں ہوگا قیامت, لیکن مومن کے لیے ہوگا. مومن کے لیے کہا گیا کہ جناب یہ فلاں کام کر, نہیں کرے گا تو تجھے سزا دی جائے گی. لیکن قیامت کے دن وہ اٹھا, اس نے کام کیا ہی نہیں تھا. اب اللہ نے کہا کیوں نہیں کیا, اب سزا دینی چاہیے, اللہ کہہ چکا ہے. لیکن یہ وعدہ نہیں ہے, یہ وعید ہے, یہ پنشمنٹ کے. ہاں کیوں کیا؟ اس نے کہا اللہ معاف کر دے, تو کریم ہے, تو کہا جا معاف کر. ایسی ہزاروں حدیث. تو یہ اللہ کا مومن بندے کے لیے اس کی کوتاہی کے باوجود اس کو سزا نہ دینا, یہ کذب نہیں ہے, یہ جھوٹ نہیں ہے, یہ فضل ہے, یہ احسان ہے. تو ان دونوں فرق کو آپ سمجھ لیجئے, اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا, فضل کے خلاف اس کی ذات گویا کہ کرم فرماتی ہے. تو وعید کے خلاف کرنا یہ فضل ہوتا ہے, کرم ہوتا ہے, نوازش ہوتی ہے. وعدے کے خلاف کرنا یہ جھوٹ ہوتا ہے. اور اللہ رب العالمین سے بڑا کون سچ کہنے والا ہے؟ تو وہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا. اس لیے قرآن مجید میں یہاں پر اس بات کا ذکر کیا, ومن اصدق من اللہ حدیثا, کون ہے جو کس کی بات ہے جو اللہ سے زیادہ سچی ہوگی. یہ مومنین کو اعتماد دلانے کے لیے یہ ساری باتیں بیان کی گئی ہے. اور اسی لیے نیچے کا سارا حصہ جو ہمارے سماج کا بھی ہوتا ہے, اخلاق کا بھی ہوتا ہے, منصب کا بھی ہوتا ہے, کہ پیروں کے ساتھ بیٹھو تو پھر پیروں والی بات کرو, جماعتیوں کے ساتھ بیٹھو تو جماعتیوں والی بات کرو. میں نے کہا ایسا فراڈی نہ امام ہو سکتا ہے, نہ پیر ہو سکتا ہے, نہ استاد ہو سکتا ہے. کیونکہ قرآن نے کہا یہ جو اعتماد کے رشتے ہیں یہ صداقت پر چلتے ہیں. یہ کس پر چلتے ہیں جی؟ صداقت پر. قرآن کا ومن اصدق من اللہ حدیثا, اللہ رب العالمین اس عقیدے کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ سچائی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. کیونکہ سچائی وہ چیز ہے جو بندے کو ڈوبتے ہوئے پھر نکال دیتی ہے. بظاہر وہ ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے لیکن وہ اس کی گناہوں کی معافی ہوتی ہے. سچا شخص وہ ہوتا ہے جس پر اعتماد ہوتا ہے. لوگ آج نہیں تو کل اس کو سمجھتے ہیں, نہ سمجھے اس کا ضمیر خود مطمئن ہوتا ہے. فراڈی جھوٹے باز ہوتا ہے, جو داباز ہوتا ہے وہ جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے. اور ایسے منصب جیسے عالم ہو گیا, مرشد ہو گئے, لیڈر ہو گئے, ریاست کا امیر ہو گیا, باپ ہو گیا, شوہر ہو گئے, بڑے بھائی ہو گئے, جن کے ہاتھ پر ماتحت لوگوں کی ناموس اور عزت ہے, ان کے لیے سچائی تو اور لوگوں سے زیادہ موقف ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی ساری زندگیوں میں سچائی کا دامن پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. سچائی آ گئی خود کرپشن نکل جاتا, امانت خود ہی آ گئی. سچائی آ گئی عدل خود ہی آتا ہے. سچائی آ گئی احسان خود ہی آتا ہے. سچائی آ گئی شفقت خود ہی آتی ہے. سچائی آ گئی تو میرے دوستو اعتماد خود لوگوں کے دلوں کے اندر آتا ہے, اور دلوں کو جو سب سے سکون دینے والی چیز ہے وہ سچائی ہے. اللہ ہمیں جھوٹ سے دور رکھے, قول میں, فعل میں, عمل میں, کردار میں, فکر میں. اللہ رب العالمین ہمیں جھوٹ سے دور رکھے اور اپنی صفت خاصہ کا کرم ہمیں عطا فرمائے, جس سے وہ خود اپنی تعریف بیان فرماتا ہے کہ کس کی بات اللہ سے زیادہ سچی ہو. یا الہ العالمین ہمیں اپنے فضل سے اپنی صفت پاک کا کرم عطا فرما, اور ہماری زندگیوں کی ظاہری اور باطنی, لسانی اور قلبی, فکری اور بدنی اور روحانی تمام امور میں ہمیں سچائی کرنے کی توفیق عطا فرما. سچائی کہتے ہیں کہ جو چیز جیسی ہو ویسی بیان کرو, اس میں کوئی آمیزش نہیں کرو, کوئی ملاوٹ نہ کرو. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق دے. واخر دعوانا الحمدللہ.